نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين. پچھلے درس میں میں نے اپنی اس رائے کا تیقن اور جزم کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ سورة القلم اور سورة الحاقہ یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے ضمن میں جو شواہد اور جو دلائل میں نے پیش کیے تھے ان میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو رہ گیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ میں درس کے آخر میں بیان کروں گا، لیکن وہ اس کے بعد ذہن سے اتر گیا اسے نوٹ کر لیجئے. کیونکہ نسبت زوجیت کے بارے میں میں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم آپس میں جوڑا قرار دے سکتے ہیں کہ جن میں ایک طرف تو مشابہت بھی بہت ہو اور دوسری طرف ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہو کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی. اس میں جو میں نے مختلف شواہد اس وقت پیش کیے تھے ان میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی کفار کا یا معاندین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ یا الزام نقل ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ آپ مجنون ہیں. جبکہ سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع میں جو دو باتیں الزامن کہی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ شاعر ہیں اور یہ در حقیقت قرآن آپ کا اپنا کلام ہے، یا یہ کہ آپ کاہن ہیں، کاہنوں کی طرح تک بندی کر کے جس طرح وہ اپنے لوگوں پر اور اپنے جو بھی معتقدین ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کوشش کر رہے ہیں. اب ان میں وہی نسبت ہے جیسے معوذتین میں آپ کے علم میں ہے کہ مضمون ایک ہی ہے تعوذ، لیکن ایک تعوذ ہے ان بلاؤں اور ان مصائب یا ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جو انسان پر خارج سے اثر انداز ہوتی ہے، یہ سورۃ الفلق کا مضمون ہے. اور ایک ہے وہ فتنہ کہ جو انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے، اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے مؤثر ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ الناس کا مضمون. اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قول کہ آپ مجنون ہیں، اس کا جب تجزیہ آپ کریں گے تو اس میں کوئی ارادی یا شعوری بات حضور کی طرف منسوب نہیں کی گئی. مجنون اگر کوئی شخص ہو جائے، اگرچہ دونوں معنی اس کے آپ لے لیں، یا فاطر العقل کو مجنون کہتے ہیں دیوانہ پاگل، اور یا وہ جس پر کوئی جن آ گیا ہو وہ مجنون ہے آسیب زدہ، ان دونوں باتوں کے اعتبار سے وہ شخص خود مورد الزام نہیں بنتا، وہ تو گویا کہ خود ایک پیسیو ایجنٹ بن جاتا ہے، وہ کسی اور کے زیر اثر ہے، اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. یہ شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو، مرفوع قلم ہے. اسی طرح اگر کسی پر آسیب آ گیا ہے تو اس پر الزام نہیں ہوگا، وہ تو در حقیقت گویا کہ معمول بن گیا ہے کسی عامل کا، کوئی جن ہے جس نے اس کو پوزیس کر لیا ہے. تو یہ دونوں جو معنی ہے مجنون کے، اس میں حضور کی طرف کسی ارادی قسم کا یا کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہوتی، اس میں کسی شعوری اور ارادی جو ہے معاملہ وہ حضور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. جبکہ یہ دونوں باتیں، آپ کو شاہد قرار دیا جانا یا آپ کو کاہن قرار دیا جانا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ شعور اور ارادے کے ساتھ ہے. اگر ہے ایسا تو اس میں یقیناً گویا کہ اس شخص جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کی اپنی کذب بیانی ہے، اس کا تسنن ہے، اس کا جھوٹ ہے، یہ چیز گویا کہ ایک شعوری اور ارادی الزام بنتی. تو یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ. اب سورہ نون میں یا سورہ قلم میں پہلی بات آئی کہ آپ مجنون ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اختتام پر بھی آیا وقالوا انہ لمجنون. لیکن یہ کہ سورہ حاقہ میں یہ دو باتیں، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، تو یہ بھی گویا کہ دونوں مل کر ایک بات کی تکمیل کر رہی ہیں، ایک ہی مضمون کا، ایک ہی تصویر کا ایک رخ ہے جو سورہ نون یا سورہ قلم میں آ گیا ہے، اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ سورہ حاقہ میں آیا ہے. اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ المعارج کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں بھی سب سے پہلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی تیقن اور جزم کے ساتھ ہے کہ سورۃ المعارج اور سورۃ النوح کے درمیان بھی وہی نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت ہے. یہاں جو اس کے شواہد ہوں گے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں آپ نے دیکھا کہ سورہ قلم میں انباء الرسل کا کوئی تذکرہ نہیں، قوموں کی ہلاکت، قوموں پر عذاب کے آنے کا معاملہ، کوئی تذکرہ نہیں، جبکہ سورۃ الحاقہ میں آغاز ہی میں پوری چھ جو اقوام ہیں جن پر کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ عذاب استیصال آیا، ہلاکت کا عذاب، کالم یغنو فیہا، ایسے کر دیے گئے جیسے تھے ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. ان چھ اقوام کا ذکر ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اور یہ بھی مکی صورتوں میں اس نسبت زوجیت کا ایک اہم مظہر ہے. چنانچہ جو حضرات ابتدا سے میرے دس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ مکیات کا جو سب سے پہلا جوڑا آتا ہے مصحف میں، اس لیے کہ پہلی سورت سورت الفاتحہ مکی سورت ہے، لیکن وہ تو منفرد ہے، وہ پورے قرآن مجید کا جوڑا اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، ام القرآن ہے. لیکن یہ کہ جو پہلا جوڑا آتا ہے وہ سورت الانعام اور سورت الاعراف پر مشتمل ہے، اور ان دونوں میں نسبت یہی ہے کہ سورت الانعام پہ کہیں کوئی ذکر کسی قوم کی ہلاکت کا، کسی رسول کا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کا نہیں. جبکہ سورہ آراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ذکر ایک ایک رکوع مکمل جو ہے شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت مفصل ہے. سورت الانعام میں ذکر ہے حضرت ابراہیم کا، اور حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا قرآن مجید میں بہرحال بطرز جلی تو کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں، نہ سورہ انعام میں ہے کہ اس قوم پر ہلاکت کا کوئی عذاب آیا ہے کہ جس قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ تک میں ڈال دیا، اس حد تک بھی جسارت کی انتہا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ان انبیاء و رسل کے ذمن میں نہیں آیا. بالکل وہی نسبت آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں بھی آپ سورۃ المعارج میں کسی رسول کا ذکر، کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر، جسے میں انبیاء و رسل، سورہ ہود میں یہ اصطلاح آئی ہے، اس کے حوالے سے بار بار یہ لفظ لاتا ہوں، رسولوں کی بہت اہم خبریں کہ رسول آئے، قوموں نے تکذیب کر دی، قومیں ہلاک کر دی گئیں. تین جملے سمجھیے، اللہ نے فلاں قوم کی طرف رسول کو بھیجا، فلاں رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، قوم نے تکذیب کر دی، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دی، اور صرف رسول اور اس کے ساتھی چند اہل ایمان جو تھے ان کو بچا لیا. یہ گویا کہ داستان ہے جو بار بار آتی ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کا کوئی ذکر آپ کو سورہ معارج میں نہیں ملے گا. البتہ پوری سورہ نوح گویا کہ ایک نبأ رسول کے اوپر مشتمل ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس اعتبار سے انبیاء و رسل میں سے یہ بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے کہ اس میں ابتدا سے آخر تک صرف حضرت نوح کا ذکر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جو سخت ترین بد دعا ہو سکتی ہے جو کوئی رسول اپنی قوم کو دے سکتا ہے، اس کا ذکر سورہ نوح میں، اس لیے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب یہ تو یوں سمجھیے کہ سخت ترین، اب دعا کہیں یا بد دعا کہیں، زبان میری بھی رکتی ہے کہ رسول کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے بد دعا کی، لیکن بہرحال اب اس سے بڑی بد دعا تو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پروردگار اب زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی بستا مت چھوڑ، اگر تو نے کسی ایک کو بھی ان میں سے بخش دیا تو ان کی آئندہ نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے، ان کی نسلوں میں سے بھی تیرے فاسق اور فاجر اور باغی لوگ ہی اٹھیں گے. اب یہ مایوسی کی، یعنی مایوسی اللہ سے نہیں، معاذ اللہ، وہ تو کسی بندہ مومن کو نہیں ہو سکتی، رسول کو تو کیا ہوگی، لیکن قوم سے مایوسی کی انتہا ہے. تو اس طریقے سے یہ سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہے اسی حوالے سے، کہ عام طور پر مکی سورتوں میں جوڑوں کی نسبت اس حوالے سے ہے، تو ان کے درمیان یہ نسبت زوجیت جو ہے، جوڑے ہونے کی نسبت، یہ اسٹیبلش ہوتی ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی تفسیر سے متعلق، جس میں ایک قول پر یا ایک رائے پر مجھے جزم حاصل ہوا ہے، اور آج میں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے واقعتاً ہمیں بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے. ہمارے مفسرین نے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا اجر انہیں عطا فرمائے، انہوں نے جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں انہیں نقل کیا ہے، اور اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے کہ اس میں سے کسی ایک احتمال کے بارے میں کوئی آخری رائے ظاہر کرے. امام راضی تک کا یہ حال ہے، حالانکہ وہ بہت عقلی قسم کے آدمی ہے، منطقی، فلسفی، متکلم ہے، لیکن وہ بھی اکثر و بیشتر واللہ عالم کہہ کے گزر جاتے ہیں، یہ بات بھی کہی گئی، یہ بات بھی کہی گئی، یہ بات بھی کہی گئی، اور یہ رائے بھی دی گئی، یہ رائے بھی دی گئی، یہ رائے بھی دی گئی. تو مختلف آراء اور احتمالات کا تو یقیناً ایک انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جزم کے ساتھ کسی جگہ پر وہ نقطہ قائم کر دینا کہ جا ہی جاس بات یہ ہے، اکثر و بیشتر نہیں کرتے. اس معاملے میں بھی سال سائل بعذاب واقع کی تفسیر میں انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، اور ایک قول جس پر کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے اب میری رائے جو ہے حتمی طور پر قائم ہو گئی ہے، جدید دور میں میں نے دیکھا کہ کسی مفسر نے بھی وہ رائے نہیں لی ہے، لیکن امام رازی نے اس کا ذکر کیا ہے. اور دوسرا جس پر کہ مجھے پھر مزید انشراح حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ صاحب موضح القرآن نے وہی رائے ظاہر کی ہے، اور اسی پر پھر میری رائے بھی حتماً قائم ہوئی. وہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا معاملہ کہ سال سائل بعذاب واقع میں کس نے یہ عذاب طلب کیا اللہ سے. اکثر و بیشتر اس وقت جو رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفار نے، جیسے کہ ابھی میں تفصیلاً بھی عرض کر دوں گا، یہ کفار نے استحزان استحجالاً تنگ آ کر لے آؤ محمد عذاب ہم پر، اب جو جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ہمارے کان پک گئے سن سن کر، کب آئے گا وہ عذاب، لے آؤ عذاب. یہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر یہ مضمون آیا ہے، اور جدید دور کے اکثر مفسرین نے یہاں پر وہی بات مراد لی. لیکن وہ رائے جو دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام رازی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور شاہ عبد القادر نے وہی رائے صرف ظاہر کی موضح القرآن، وہ یہ ہے کہ اس عذاب کا تقاضا کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ بات ہماری زبان رکتی ہے کہ رسول عذاب بھی طلب کر سکتا ہے، یہ بات عجیب لگتی ہے. رسول کی شان میں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر مناسب سی بات ہے کہ بد دعا کا لفظ ان کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات جب اگلی سورت سورہ نوح کے اختتام پر آ گئی کہ اتنی شدید بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے، تو گویا کہ وہ ثبوت بن رہا ہے اس کا، اور وہ ایک ترتیب بن گئی ہے کہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک جلیل القدر رسول، بلکہ رسولوں میں سے پہلے رسول، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم ہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو پہلے رسول نے اتنی سخت بد دعا دی، اسی طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا. یہ رائے بڑی عجیب لگتی ہے، خصوصاً جو جدید صرف تفسیریں پڑھ رہے ہیں تراجم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بالکل نئی بات ہوگی. اسی لیے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ حوالہ دے دیا ہے کہ امام رازی نے یہ رائے نقل کی ہے بہت سے احتمالات میں سے ایک احتمال کے طور پر، لیکن شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں حتمی طور پر یہی رائے ظاہر کی. اسی کے حوالے سے ایک بات اور تمہیداً نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کا من حیث المجموع یہ رائے ہے کہ یہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں جو ہیں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، لیکن اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری رائے جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی دور کے وسطی جو ثلث ہے اس میں، یعنی سن 5-6 کے آس پاس یہ سورت نازل ہوئی، اس لیے کہ اس میں رد و قدح کا انداز ہے. یہ رد و قدح ابتدا میں نہیں ہوا ہے، ابتدا میں یہ بات تو کہی گئی معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن بگڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آسیب کا اثر ہو گیا. یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے کہا اس میں کوئی کذب یا تسنو کا الزام نہیں تھا، نسبت نہیں تھی حضور پر، اور یہ خالص ہمدردی کے انداز میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، اچھے بھلے آدمی تھے کیا ہوا ہے نہیں، خام خواہ یہ جا کر جو ہے غار حرا میں بیٹھتے رہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسیب جو ہے اس کا اثر ہو گیا ہے یا کوئی توازن جو ہے ذہنی بگڑ گیا ہے. ابتدا میں وہ بات تو ٹھیک جو ہے وہ حالات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لیکن جو انداز یہاں ہے رد و قدح کا بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں، وہ تو اس دور سے متعلق ہے جبکہ شدید کشمکش اور کشاکش اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو، آپ پر پلے پڑ رہے ہیں، جھپٹ جھپٹ کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے جو نقشہ کھینچا گیا اس میں وہ ابتدائی دور کا نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی اور جب یہ تفسیر میرے سامنے ہے کہ سالہ سائل بعذاب واقع، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی نسبت حضور کی طرف ہے تو یہ بھی ابتدائی دور میں تو نہیں ہو سکتی، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ پرسیکیوشن شدید ترین ہو گئی تھی، صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں رسول کے دل میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ پروردگار اب وہ تیری سزا کب آئے گی، کب تک تو ان کافروں کو مہلت دے گا. اس کا بالکل قرین قیاس ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ان کی جو ہے رسی مزید دراز نہیں کی جانی چاہیے، انہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، انہوں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر کو بالکل بادرزاد برہنہ کر کے نکال دیا، حضرت بلال کو ایسے گھسیٹا ہے جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں گردن میں رسی ڈال کر، حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا، تو جیسے سورہ عنکبوت کے ابتدا میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ حالات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں. تو یہ چیز خلاف قیاس نہیں ہے کہ اس زمانے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہو کہ پروردگار، اب انہوں نے تو اپنی سی کر لی، جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر گزرے، ان کا خوب سے باطن وہ تو ظاہر ہو چکا، ان کا کفر، ان کا تمرد، ان کا تکبر، ان کا عناد، یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ اب عذاب جو ہے آ جانا چاہیے. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ متوسط دور جس میں کہ پرسیکیوشن اور تشدد جو ہے وہ شدید ترین ہو گیا تھا. اب آئیے، سأل سائل بعذاب واقع. اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ سأل کی دو قراءتیں ہیں، سأل حمزہ کے ساتھ سأل اور الف کے ساتھ سأل، سأل سائل بعذاب واقع اور سأل سائل بعذاب واقع. عام طور پر جس قراءت سے ہم واقف ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہے، سأل سائل بعذاب واقع. مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنا ہے، وہ تو آنا ہے، سزا تو آئے گی، لیکن یہ کہ کسی مانگنے والے نے جلدی کی ہے، جلدی مانگ لیا ہے. یہ بات بڑی اچھی بعض حضرات نے لکھی ہے کہ یہ با جو ہے اس کے اندر استعجال کا مفہوم موجود ہے، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں. تو یہ با جو ہے یہ در حقیقت اس کی تضمین کر رہا ہے کہ اس میں ایک مطالبہ اور مطالبے میں بھی شدت اور استعجال جلدی کا رنگ ہے. تو جنہوں نے تو اسے سالہ پڑھا ہے، بہت شاذ ہے یہ قرات، ان کے نزدیک تو سالہ یسیلو سے لفظ بنتا ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہ نکلنا. سالت اودیتن، جب بارش آتی ہے پہاڑی علاقے کے اندر تمام وادیاں بہ نکلتی ہیں، ہر وادی کے اندر ایک نالا جو ہے پانی کا وہ بہ نکلتا ہے. تو اس کے معنی ان حضرات نے یہ کیے ہیں کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے کافروں، اس بات کو نوٹ کر لو کہ عذاب کا نالا بہ نکلا ہے. اب وہ یہ کہ کب تک وہ پہنچے گا تم تک، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ عذاب کا نالا، عذاب کی وادی بہ نکلی ہے، وہاں سے اس کا اجرا ہو چکا ہے. سال سائل بعذاب واقع، بہ نکلا ایک بہ نکلنے والا ایک عذاب کے ساتھ کے جو واقع ہو کر رہنا ہے. اب صرف گویا کہ اٹس اے ٹائم آف کوشچن اونلی، اٹس اے کوشچن آف ٹائم اونلی کہ کب تک وہ ہوتا ہے، اس کے کب تک اس کا پہنچ جانا ہے تم تک، باقی اس کا جو ہے اجرا ہو چکا ہے. یہ تو ہے سالہ اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن جو جمہور کی قرات ہے وہ ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنے والا ہے. اب یہ مانگنے والا کون ہے؟ اس میں ایک رائے جو آج کل آپ جتنی بھی اردو تراجم پڑھیں گے، اردو تفسیریں پڑھیں گے، ان میں آپ کو وہی رائے ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف در حقیقت اس کی نسبت ہے، کیونکہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں. یہ نضر بن حارث، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ قول آیا ہے سورہ انفال میں کہ اس نے یہ عذاب مانگا تھا، فَإِنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 ہے. نضر ابن حارث یہ حضور کے مخالفین میں سے ایک بڑا شدید مخالف تھا، اور اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا جس کا کہ غزوہ بدر کے بعد جب سورہ انفال نازل ہوئی اس میں ذکر ہے کہ اللہ اگر یہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور اگر واقعی جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ تیرا کلام ہے، تو ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی، یا کوئی اور عذاب بھیج دے. یہ اصل میں ان کا اپنے عوام کے اوپر یہ اثر پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہم حقیقتاً نہیں مانتے محمد کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ یہ رسول ہو سکتے ہیں، اور ہم کسی تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم صرف ان کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اللہ سے یہ دعا نہ مانتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں. تو یہ در حقیقت ان کا ایک ہتھکنڈا تھا اپنے عوام کو قائل کرنے کا، اپنے خلوص کے بارے میں، کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں، ہم کسی بھی درجے میں ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اگر کسی درجے میں بھی شائبہ بھی ہوتا گمان کا تو کبھی بھی ہم یہ دعا نہ کر سکتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دے. تو یہ قول تو ہے نضر ابن حارث کا. ایک اور قول بھی آیا ہے اور وہ سورہ شعراء میں ہے, اور اس کو ابو جہل کا قول ہے کہ پروردگار ہم پر عذاب نازل فرما دے, اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 ہے. بہرحال یہ دو حضرات کا, دو اشخاص کا کفار میں سے قول نقل ہوا ہے, اور اکثر اردو تفاسیر نے اسی کو نقل کیا ہے. لیکن دوسری رائے جس کو کہ بین جزو کے ساتھ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ عذاب مانگنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر, انہیں ڈھیل نہ دے. اس کی بڑی مناسبت ہے آگے چل کر, فوراً آ رہا ہے. اکثر و بیشتر یہ جو صورتیں ہیں اس گروپ کی ان کے آخر میں آتا ہے صبر کی تلقین کا معاملہ, جیسے سورہ نون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اے نبی آپ اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے, یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو ذرا جلدی کی تھی وہ معاملہ آپ نہ کریں. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بالکل آغاز میں, ارے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, اے نبی صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے, ابھی تو ہم ان کی رسی دراز کریں گے, ابھی ہماری حکمت میں ان کے لیے مہلت ہے, لہذا آپ صبر کیجئے. البتہ وہ عذاب آ کر رہے گا, وہ صدا آ کر رہے گی, تو کیا فرق پڑتا ہے آج آئے یا کل آ جائے. یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے صبر کا امتحان ہے, استقامت کا مظاہرہ ہوگا لوگوں کے سامنے, اور اسی سے لوگوں کے دل پگھلیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے اور اپنی جو اپنا موقف ہے اس کے لیے کیسی کیسی شدید مصیبتیں جھیلی ہیں, کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں, کس طرح کے ثبات اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, استقلال کا مظاہرہ کیا. اسی سے تو مخالفین کے دل پگھلیں گے اور وہ اپنے دل میں قائل ہو جائیں گے. یعنی اگر وہ دعائیں مانگتے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلوص کا, تو در حقیقت اہل حق کا خلوص اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایثار سے, قربانی سے, صبر سے, مصابرت سے, ثبات سے, استقلال سے وہ گویا کہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں اس پر انہیں بالکل یقین, حق الیقین کے درجے میں حاصل ہے. تو یہ ہے وہ بات, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں امام رازی نے اسے نقل کیا ہے کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے, گویا کہ متقدمین میں بھی یہ رائے موجود ہے, اور اس دور میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے موضح القرآن میں یہی رائے دی ہے کہ یہاں سال سائل بعذاب واقع سے مراد خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا للکافرین لیس لہ دافع. اب یہ للکافرین کا ذرا نوٹ کیجئے گا, جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے اور قوافی جو ہے آیات کے آخری الفاظ, ان کی ایک مناسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ملحوظ ہے, خصوصاً ان صورتوں میں. سورہ قاف سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ, یا آخری دو گروپ جو ہے, یا آخری منزل جسے ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک, ان میں یہ چیز بہت نمایاں صوتی آہنگ ہے, اور یہ در حقیقت ایک ملکوتی غنا ہے, یہ ڈیوائن میوزک ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو فطرت انسانی کے اندر ایک طلب ہے, ایک دلچسپی ہے, ایک انس ہے, ایک کشش محسوس کرتا ہے انسان موسیقی کی طرف, چاہے وہ کسی میں کم ہوتا ہے یہ مادہ کسی میں زیادہ. تو جو شے بھی اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے ایک طلب کے اعتبار سے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کی تسکین کا جائز سامان بھی فراہم کیا ہے. تو در حقیقت جو جائز سامان ہے اس موسیقی کی حس کا, وہ اللہ کی کتابوں کے اندر وہ ڈیوائن جو میوزک موجود ہے, وہ ملکوتی غنا. اب یہاں دیکھیے یہ للکافرین کا تعلق سب مانتے ہیں کہ بے عذاب واقع سے ہے, سال سائل بے عذاب واقع للکافرین, مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو آپ سے واقع ہونے والا ہے کافرین کے حق میں. وہ عذاب ظاہر بات ہے کہ عموم کے ساتھ نہیں ہے, سب کے لیے نہیں ہے, اس عذاب کے مستحق جو ہے کافرین ہیں. لیکن یہ کہ لیس لہ دافع من اللہ, دافع کے ساتھ ملتا ہے من اللہ, تو اگر آپ الفاظ کو جوڑیں گے ان کے مفہوم کے اعتبار سے تو رب کچھ اور بنتا ہے. سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج. اب اس میں وہ موسیقی ختم ہو گئی, وہ جو ردم تھا وہ ختم ہو گیا, لہذا اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو توڑا گیا ہے حصوں میں, سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, اب کس کے اندر وہ جو ہے وہ صوتی آہو پیدا ہوا، تو اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک مثال کے طور پر. للکافرین، اس کا تعلق جو ہے بے عذاب واقع سے ہے کہ وہ عذاب واقع ہوگا کافروں کے لیے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مستقل علیحدہ جملہ ہے کہ یہ ہوگا گویا کہ یہ عذاب کافروں کے لیے، لیکن لیسا لہو دافع سے متعلق نہیں ہے یہ، بلکہ منفصل ہے. لیسا لہو دافع من اللہ ذی المعارج، نہیں ہے کوئی اسے دفع کرنے والا اللہ کی جانب سے، جب اس عذاب کا اجرا ہو جائے، جب اس کا فیصلہ ہو جائے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے. کوئی اس کو، وہ نالا اگر کہیں، وہ نالا جب بہہ نکلتا ہے تو کوئی نہیں جو اس کا رخ موڑ سکے. وہ تو جس کے لیے عذاب کے حکم کے ساتھ وہ نالا جو ہے عذاب کا بہہ نکلا ہے، اس کے طرف اب وہ آ کر رہے گا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے رخ کو موڑ دے، اس کو دور کر دے، اس کو دفع کر دے. البتہ ایک رائے یہ ہے کہ من اللہ کا تعلق بھی بعذاب واقع سے ہے، کہ یہ عذاب واقع من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. للکافرین، کافرین کے لیے. بہرحال یہ جو مختلف احتمالات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس میں وہ نقطہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ترتیب قرآن مجید میں جو ہے بالخصوص اس منزل کی صورتوں میں، ان میں صوتی آہنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بڑے درجوں والا ہے. معارج معرج کی جمع ہے، معرج کہتے ہیں، عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، اور معرج چڑھانے والی شے، سیڑھی جو کہ جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. معارج سیڑھیوں والا، درجوں والا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کی رفعت شان کے لیے اس کے درجات ہیں. اب درجات کے بارے میں بہت سی رائے دی گئی ہیں کہ درجات جنت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے مختلف درجے رکھے ہیں، اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ ان درجوں کے اندر اتنا فصل ہے، اتنا فرق ہے، اتنا بود ہے کہ ایک نچلی جنت والا شخص اوپر والے جنت کے لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے اور ستاروں کو دیکھتے ہو. اس قدر فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے درجات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بہت درجوں والا، بہت بلندیوں والا، بہت رفعتوں والا. من اللہ ذی المعارج، میرے نزدیک یہاں پر جنت کے درجے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کے لیے یہ الفاظ آئے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عربی میں فعل مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، تو دونوں ترجمے میں نے کر دیے اور دونوں احتمالات ہیں، وہ بعد میں عرض کروں گا. چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں کہ جس کی مقدار ہے 50,000 برس. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور میں نے کافی غور کیا ہے، اور یہ چند دن جو ہے یہی آیت میرے ذہن کے اوپر چھائی رہی ہے، میں غور و فکر کرتا رہا ہوں. آج پھر میں نے مزید اس کے بارے میں تو ایک رائے میری بنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے، لیکن میں اسے اس جزم کے ساتھ نہیں پیش کر رہا، وہ اغلبن والی بات ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بالآخر انسان کو گھٹنے ٹیک کر واللہ عالم کہنا پڑتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ سارے احتمالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. البتہ اس میں جو تفسیر سے متعلق ایک چیز ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ روح سے مراد کیا ہے. ملائکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی عام اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا. فرشتے، اب روح سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. ایک قول کے جو اکثر متکلمین کا اور اکثر مفسرین کا ہے وہ تو یہ ہے کہ الروح سے مراد ہے حضرت جبرائیل. روح القدس بھی کہا گیا انہیں قرآن مجید میں، ایدناہ بروح القدس. اور الروح الامین، نزل به الروح الامین علی قلبے کا، اس قرآن کو نازل ہوا ہے لے کر روح الامین، یا اتارا ہے روح الامین نے، یعنی حضرت جبرائیل نے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ارواح انسانی، اور روح یہاں پر گویا کہ جمع کے لیے آ رہا ہے، تمام انسانوں کی ارواح. ایک تیسری رائے اور بھی ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو متصوفین ہیں انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر یہ رائے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں یہی رائے دی ہے، اور بعض روایات بھی ملتی ہیں اس کے حق میں کہ یہ روح جو ہے، اور روح یہ ایک خاص نورانی ایک ہستی ہے کہ جو گویا کہ ایک طرح کا جیسے کہ سٹور ہاؤس ہوتا ہے یا بجلی گھر ہے جہاں سے کہ بجلی کے مختلف لائنیں جو ہیں وہ جاری ہیں، یا سورج سے جیسے شعائیں نکلتی ہیں، تو تمام ملائکہ اور تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ سورج سے جیسے کہ شعائیں نکلتی ہیں تو تمام انسانی ارواح اور ملائکہ کا بھی انہی سے ایک طرح کا ظہور ہے یا بروز ہے یا خروج ہے، جیسے کہ کرنیں نکل رہی ہوں سورج سے. ایک یہ رائے ہے کہ جو دی گئی ہے، اور یہ رائے چونکہ جو ہمارے متصوفین ہیں کچھ انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر، بعض روایات ایسی ہیں کہ ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی روحانی ایک وجود رکھنے والی کوئی ہستی ہے کہ جس کی سینکڑوں زبانیں ہیں اور جس کے سینکڑوں بولیے وہ بولنے والی ہے، یعنی تمام نوع انسانی کے اندر جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں یہ جو شے ہے یا یہ جو ہستی ہے وجود ہے، یہ گویا کہ ان تمام بولیوں کی بولنے والی ہستی ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کی ارواح کا اگر اسی سے ہو رہا ہے ظہور اور انشعاب کہیں گے جیسے کہ سورج سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں. تو ایک رائے یہ ہے، یہ میں صرف ایک علمی اور معلوماتی انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض متقدمین اور بالخصوص کہ جو کشف پر زیادہ ایک دار و مدار رکھنے والے ہیں اپنے علم کا، ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے. البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل اور ارواح انسانیہ، ان میں سے یہاں کیا چیز مراد ہے، اس میں نوٹ کیجئے کہ سورۃ القدر میں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی طرح سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. وہاں ظاہر بات ہے کہ روح سے مراد انسانی ارواح نہیں ہو سکتی، انسان تو یہاں ہے. لیلۃ القدر میں جو نزول ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے فرشتوں کا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حدیث سے صحیح ہے بہت مستند بہت قوی کہ 70,000 فرشتوں کے جلو میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں تو لیلۃ القدر میں. تو اس آیت مبارکہ میں تو بالکل معین ہو گیا کہ یہاں روح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل ہے، اور اس کو پھر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فرشتہ ہے، تو فرشتوں پر جب عطف کیا گیا تو ایک خاص مقام رکھنے والا خاص مرتبت رکھنے والے یا فرشتہ جو ہے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. لیکن ایک دوسری آیت جو ہے سورہ نبا کی، اس کے آخر میں جو آئی ہے، وہاں پورا احتمال موجود ہے کہ روح سے مراد تمام انسانوں کی ارواح ہو، اس لیے کہ وہاں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام فرشتے اور تمام ارواح انسانی حاضر ہوں گی اس وقت اللہ تعالی کے دربار میں، اور ان میں سے کسی کو چوں کرنے کا دم نہیں ہوگا، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جائے، اور وہ بھی صحیح بات کہے گا، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا. یہاں پر ظاہر بات ہے کہ گمان غالب محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ یہاں ارواح انسانیت کا ذکر ہے کہ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے اس آخری محاسبے کے لیے. بہرحال اسی پر گمان کرتے ہوئے میرے نزدیک اس آیت مبارکہ میں بھی روح سے مراد جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہے، پھر میں عرض کروں گا واللہ اعلم. البتہ یہ کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس میں اس یوم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں دو اور آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے ایک دن کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن تمہارے حساب سے 10,000 سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن. یہ دونوں آیات جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الحج میں فرمایا آیت نمبر 47، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے آؤ. اس اعتبار سے اگر سال سائل بعذاب واقع میں وہ نضر ابن حارث یا ابو جہل کو مراد لیا جائے تو اس آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے مضمون. یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، عذاب تو آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن اے نبی آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے حساب سے 10,000 سال کے برابر، 1,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو تاثر دے رہے ہیں کہ تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں، تم گھبرا جاتے ہو، تم سالوں دنوں کے حساب سے ناپتے ہو، عذاب نہیں آیا، اتنے سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، سختیاں جھیلتے ہو۔ اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، اللہ کا دن جو ہے وہ 1,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، وہ اپنے پیمانوں سے ناپتا ہے، تم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو، لہذا تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تقریب بہت بڑی ہے۔ یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تدبیر اور اس کی تنفیذ ہونے کے بعد پھر لوٹتا ہے وہ امر اللہ کی طرف، یعنی اس کام کے متعلق رپورٹس اور اس کے بارے میں فرشتوں کی طرف سے جو بھی جو چیزیں جو ہیں تنفیذ امر کے بارے میں پھر لوٹتی ہیں۔ فرمایا وہ اس دن میں لوٹتی ہے کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے جو تم گنتے ہو تو وہ 1,000 برس کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس میں جو اس کی سکیمز بنتی ہیں، جو اس کی پلاننگ ہے، وہ کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی، وہ 1,000 برس کا معاملہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ایک دن کے مانند ہے، اس کی ایک سکیم بنتی ہے، تدریجن جو ہے اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا امر آتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ الف ثانی کی اصطلاح جو چلی ہے وہ چلی تھی الف اول کے مقابلے میں، کہ اکبر نے اپنے دین الہی کو پیش کیا تھا اس خیال کے ساتھ کہ یہ دین محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف 1,000 سال کے لیے تھا، اب وہ 1,000 سال پورے ہو گئے، لہذا وہ شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، دین محمدی کا دور ختم ہو گیا، ایک نیا دین چاہیے، دوسرا 1,000 سال آ گیا۔ گویا کہ یہ پیریڈ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کان میں اگر کسی نے یہ بات پھونکی ہے یا اس کے دل میں خود یہ خیال آیا ہے تو شاید اس آیت مبارکہ سے بھی اس نے اپنے اس غلط استدلال کے لیے کوئی اساس یا بنیاد تلاش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات 1,000 سال کے جو ہے وہ طے ہوتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون۔ تو اب اس نے کہا کہ وہ الف اول ختم ہوا، 1,000 برس کے لیے ایک امر تھا وہ پورا ہو گیا، اس کی تدبیر جو ہونی تھی ہو چکی، اب ایک نیا امر جو ہے وہ درکار ہے۔ اسی کے حوالے سے پھر ہمارے ہاں اصل میں جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے الف ثانی کی اصطلاح استعمال کی، حضرت مجدد الف ثانی کے حوالے سے کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، کہ اگر ہے بھی معاملہ تو یہ دوسرے 1,000 سال میں تجدید ہوگی اسی دین کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کسی نئے دین کا معاملہ نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا دین الہی نہیں، بلکہ وہی دین محمدی ہے جس کی تجدید ہوگی، اور اس تجدید کے اندر اہم ترین مقام جو ہے وہ حاصل ہے، اور اہم ترین مؤثر شخصیت جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہرحال میرے نزدیک بہت سے حضرات نے ان دو آیتوں کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم معین کرنے کی کوشش کی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرے نزدیک ان دونوں آیات کا مضمون، جیسے کہ قرآن مجید میں میں نے کہا ہے کہ اہم مضامین اکثر و بیشتر دو مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو وہ دو آیتیں تو اس قاعدہ کلیہ کو پورا کر رہے ہیں، اس آیت کا کوئی تعلق میرے نزدیک ان دو آیات کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں جس میں یہ آیت آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس کے دو ہی ممکن احتمالات ہیں، اور انہی کو زیادہ تر ہمارے مفسرین نے پیش کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں در حقیقت استعارتن اللہ تعالی کی رفعت شان ہی کا ذکر ہے، من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی شان اتنی بلند ہے، اتنی اعلی اور ارفا ہے کہ فرشتے اور روحیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی، اگر تمہارے حساب سے اس مسافت کا اگر ہم اس کا کوئی اندازہ تمہیں دینا چاہیں تو ایک تمثیل کے پیرائے میں، تمہاری وہ مسافت 50,000 برس میں جو طے ہو سکتی ہے اتنا وہ بود اور فصل ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی ارفع ہے۔ یہ تمثیل ہے صرف اللہ تعالی کی رفعت شان کے لیے۔ یہ تعویل اور توجیہ جڑ جاتی ہے ما سبق کے ساتھ، من اللہ ذی المعارج، اور ذی المعارج کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو، اس کی بارگاہ کی بلندی کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو، تمہارے تو فہم سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے۔ البتہ یہ کہ ایک ہلکا سا تصور قائم کر لو کہ فرشتوں اور ارواح کو بھی اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مسافت طے کرنی پڑتی ہے، اس مسافت کا تم اپنے حساب سے اگر کوئی تصور قائم کرنا چاہو تو وہ ہوگی جو تم 50,000 برس میں طے کر سکو۔ یہ گویا کہ اللہ کی رفعت شان کے لیے ایک تمثیلی پیرائے میں استعارہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے یوم قیامت، اور میرے نزدیک یہ اغلب ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا بعد میں تعلق جڑتا ہے، فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ جو قیامت کا دن ہے انہیں دور نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے، آپ صبر کیجئے، اور صبر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ایک تمانینت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ۔ اور گویا کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کے وساطت سے یہ حکم تمام اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ ایک صبر تو ہوتا ہے کہ جو صبر جبرن مجبورن بھی کرنا پڑتا ہے، قہرِ درویش بن جانے درویش، آپ کو بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو آپ نے معاف کر دیا۔ یہ معافی کے جو اس بنا پر دی جا رہی ہے کہ آپ قادر ہی نہیں بدلہ لینے پر، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ قادر ہو انتقام پر اور بدلہ لینے پر پھر معاف کر دیں تو یہ ہے معافی، یہ عفو ہے، اس سے جو آپ کو ترفع حاصل ہوگا اور جو روحانی بلندی حاصل ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر ہے ہی نہیں تو قہرِ درویش بن جانے درویش۔ تو صبر ایک ہے جبر کا صبر، جیسے حضور کا ایک واقعہ بڑا پیارا آتا ہے کہ کسی خاتون کا بچہ فوت ہو گیا، وہ جزا فضا کر رہی تھی، بہت نالا و شیون، حضور پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا اس میری صبر کرو۔ انہوں نے کہا کیا صبر کرے، یہ مصیبت آپ پر ٹوٹتی تو آپ کو پتہ چلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اب ظاہر بات ہے سکون ہر ایک کو آئی جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت کیا جائے، جو پہلا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر صبر کیا گیا ہو تو وہ صبر ہے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے تو وقت جو ہے ٹائم از دی بیسٹ ہیلر، پھر تو آدمی سب جو ہے وہ صبر کر ہی لیتے ہیں، جھیل ہی جاتے ہیں۔ برسر ابن آدم ہر چہ آئند میں گزرت، انسان کے سر پر جو مصیبت بھی آتی ہے بالآخر گزر جاتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے۔ لیکن صبر اسے کہتے ہیں وہ خوبصورتی والا صبر، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دیکھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ تو کوہ ہمالیہ کے مانند ہے، ان کے لیے یہ بدلتی ہوئی جو کیفیات ہے وہ ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، مسائل ہو، مشکلات ہو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آسانیاں ہیں تو شکر کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر وہ امتحان اور ابتلاء دوسری صورت میں آگے آئے، تکلیف یا کسی محبوب شے کے چھوٹ جانے سے، علیحدہ ہو جانے سے، دور چلے جانے سے، کسی موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے، تو یہ کہ اس میں صبر ہے، وہ صبر جو ہے خوبصورتی والا صبر۔ یہی آپ دیکھیں گے کہ آگے آئے گا واہجرہم ہجرن جمیلا، اے نبی ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے قطع تعلق کرنا لاٹھی مار کر، لٹھ مار کر، ایک ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، وہ جو ایک شعر ہے کہ دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، اگر نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے، پھر غور کریں گے، آپ سوچیے میں پھر کبھی ملاقات کروں گا، پھر حاضر ہو جاؤں گا، آپ سوچیے اپنی جگہ پر۔ ایک یہ ہوتی ہے علیحدگی قالو سلامہ، اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی غیظ و غضب میں اور بہت ہی تیش میں آ کر اور گالم گلوچ کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا قطع تعلق کر رہا ہو، تو وہ جو ہے وہ فرمایا واہجرہم ہجرن جمیلا، یہاں فرمایا فصبر صبرن جمیلا۔ تو میرے نزدیک فصبر صبرن جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، در حقیقت ان کے اعتبار سے وہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس سے مراد ہے یوم قیامت۔ اور یہ چیز جو ہے ہمارے اکثر متقدمین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ دن بہت لمبا ہوگا، بلکہ اب میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ سورہ مزمل میں بھی آیا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی وہ دن جو ہے اس کی طوالت یا اس کے شدائد، اس کا ہول جو ہے اتنا ہولناک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا وہ اتنا طویل ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو طوالت کے لیے مختلف تاثرات یا تصورات جو ہے وہ مختلف الفاظ میں دیے گئے ہیں. تو یہاں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وہ 50,000 سنہ کی مقدار ہے. البتہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند بہت زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں واضح حدیث کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کہ ایسی کوئی حدیث جو ہے خامخواہ کوئی گھڑے گا کاہے کے لیے، اس کے اندر حدیث گھڑنے کے جو مختلف اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے. البتہ یہ کہ سند قوی نہیں ہے. اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن اپنی تمام تر طوالت کے باوجود اتنا ہلکا اور مختصر ہوگا جیسے کہ کوئی شخص جو ہے ایک فرض نماز ادا کر لے، اس سے زائد جو ہے بار نہیں ہوگا اس پر، اسے اس سے زیادہ اس کی طوالت کا احساس نہیں ہوگا. اب یہ چیزیں بھی آج بخوبی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ در حقیقت تو احساس ہے، یہ تمام چیزیں ریلیٹو ہیں. آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو تو ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھڑیاں جو ہے ہجر کی اور انتظار کی وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اگر کہیں آپ کو راحت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تو خوشی کی گھڑیاں ایسے گزر جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں گھنٹے منٹوں میں گزرتے ہیں اور وہاں منٹ جو ہے وہ سالوں میں گزرتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے در حقیقت انسان کے داخلی احساس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے، کافرین کے لیے، وہ اتنا طویل ہو جائے گا، 50,000 سنہ. لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس حدیث میں آیا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بندہ مومن نے ایک فرض نماز ادا کر لی. فصبر صبرن جمیلا، بہرحال اس کے باوجود جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، یہ آیت جو ہے تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ میرے نزدیک مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اغلباً ایک رائے دی جا سکتی ہے، اس سے زائد جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بات کوئی کہنا بہت مشکل ہے. فصبر صبرن جمیلا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے. میں عرض کر چکا ہوں، انسان ایک کوہ وقار نظر آ رہا ہے کہ جھیل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے، اور اس کا ظرف جو ہے اتنا وسیع ہے اور عمیق ہے کہ ان سب کو وہ برداشت کر رہا ہے. انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور اور ہم دیکھتے ہیں قریب. اس میں یرونہ یا نراہ، یہ جو ضمیر منصوب ہے، مفعول کی ضمیر، اس کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اس کا مرجع ہے عذاب واقع، وہ اس واقع ہونے والے عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ہم قریب دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہاں پر ان حضرات کی رائے سے مجھے اتفاق ہے جو اسے یوم قیامت سے متصل مان رہے ہیں، کہ یہ جو ضمیر ہے یہ راجع ہے یوم القیامت کی طرف، کہ وہ اسے دور سمجھتے ہیں، بہت دور ہے، اور ہم بھی اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں ابھی بہت دور ہے. ہم تو اپنی موت کو بھی بہت دور سمجھتے ہیں، چاہے وہ بالکل ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہو، لیکن قیامت تو ظاہر بات ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کبھی ذرا آندھی بھی تیز آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی. یہ در حقیقت ان کا استحضار تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، ہر چیز انسان کے اپنے احساس پر جو ہے اس کا دار و مدار ہے. قیامت کا تصور اس درجے مستحضر تھا، اتنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتا تھا کہ ذرا تیز آندھی چلی اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے اپنے داخلی احساس اور استحضار کا مظہر تھی. یہ بات انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بالکل قریب. اس کے حوالے سے اصل میں جو فلسفہ اضافیت ہے، ریلیٹیویٹی، آئنسٹائن نے جس کو ایک بہت بڑے اور اہم فلسفے کی حیثیت سے مدون کیا ہے، جس سے کہ فزکس کی دنیا میں تو انقلاب آ گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایرا تھا جو ختم ہوا، جسے نیوٹونین ایرا کہا جاتا ہے، اور یہ آئنسٹائن کا ایک بالکل نیا ایرا ہے فزکس کی دنیا میں کہ جو شروع ہوا ہے. یہ کہ ہر شے اعتباری ہے، ہر شے اضافی ہے، کوئی ایبسولیوٹ ویلیو جو ہے کم سے کم ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالی کی شان ہے، اس کی ایگزسٹنس بھی ایبسولیوٹ ہے، وجود مطلق، اس کا علم مطلق،
لیکن ہمارا تصور تو بڑا محدود ہے، ہمارے ذہنوں میں تو ایک ریلیٹو کانسیپٹس آتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، گرم ہے سرد ہے، اس سرد میں سے ذرا یعنی زیادہ گرم میں سے آپ ہاتھ ڈالیے، کم گرم میں تو آپ کو ٹھنڈا معلوم ہوگا، اسی میں اگر ٹھنڈے پانی میں سے ہاتھ نکال کر اس میں ڈالیں گے وہ گرم معلوم ہوگا۔ ایک ہی پانی ہے جس کو فرض کیجئے ایک شخص نے تو گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تھا پہلے اور پھر اس میں ڈالا ہے، اور ایک وہ جس کا ہاتھ پہلے ٹھنڈے پانی میں تھا اب اس میں آیا، وہ کہے گا یہ گرم ہے، وہ یہ کہے گا ٹھنڈا ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی شے کے بارے میں دو رائے آ رہی ہے، اعتباری ہے۔ اس کا مجھے ایک، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ عرض کیا ہے، یہ مشاہدات ہوتے ہیں کہ جن سے بہت سی چیزیں انسان پر کھلتی ہیں اور وہ پھر یاد رہتی ہیں وہ باتیں۔ پہلا جب میں نے ہوائی سفر کیا ہے لاہور سے کراچی کا، نائٹ کوچ، اور 90 روپے کوئی کرایہ ہوتا تھا اس نائٹ کوچ کا، فوکر فرینڈشپ جو چھوٹا جہاز ہے وہ جاتا تھا، تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں پہنچتا تھا کراچی، اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو پرواز ہے وہ نیچی ہوتی ہے۔ رات کے وقت میں حساب کرتا جا رہا تھا، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جغرافیہ اور اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، اب یہ ساہیوال کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اوکاڑے کی نظر آ رہی ہیں۔ ایک دم میں چونک گیا جب مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ اب بھاولپور کے آس پاس، لودرا، بھاولپور اور سما سٹا کے تینوں شہروں کی روشنیاں بیک وقت نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن منتقل ہوا، اس سے پہلے تو ٹرین سے سفر کرتے تھے، اب ٹرین تو چلتی ہے اپنے آرام سے ٹھمک ٹھمک کرتی ہوئی، تو اب جب آپ پہنچتے ہیں لودرا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے بعد آئے گا، ابھی بھاولپور اتنی دور ہے۔ پھر آپ بھاولپور پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوا لودرا اتنا پیچھے رہ گیا، اور آگے سما سٹا اتنی دیر میں آئے گا، ابھی اور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا۔ تو ہمارا جو مشاہدہ ہے ٹرین میں سفر کرنے کی وجہ سے، اور اگر کوئی چھکڑے میں سفر کر رہا ہو تو وہ تو کہے گا کہ ابھی جو ہے ایک دن کی مسافت پر ہے لودرا سے بھاولپور، اور بھاولپور سے پھر ایک دن مزید کی مسافت کے اوپر آئے گا سما سٹا۔ وہ ہمارے تصورات تھے کہ جو اس حوالے سے بنے ہوئے تھے میرے ذہن میں، تو میں چونکا کہ یہ تو ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں، آنے واحد میں میری نگاہوں کے سامنے بھاولپور بھی ہے، سما سٹا بھی ہے، لودرا بھی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ذہن منتقل ہوا ان آیات کی طرف، انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، اللہ کے لیے کوئی نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، اللہ کے لیے صرف حال ہے، آنے واحد میں ہر شے موجود ہے، ما کانا بھی و ما یکون بھی، جو کچھ ہو چکا ہمارے لیے وہ ماضی ہے، اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں، جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل یا مستقبل ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں، اللہ کے لیے تو ایک ہی زمان ہے۔ یہ اسی کو فلسفے میں پیور ڈیوریشن کہا جاتا ہے، پیور زمان مطلق، پیور ڈیوریشن، اور اس کے اندر کوئی مرور کا تصور نہیں ہے، گزرنے کا تصور نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیمیں ہیں ہمارے اعتبار سے کہ یہ ماضی ہو گیا، اب یہ حال ہے، وہ آگے آنے والی شے مستقبل ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اس آیہ مبارکہ کی طرف ذہن منتقل ہوا تھا میں اس مشاہدے کے نتیجے میں، اور یہ کہ پھر ہر شے جو ہے ہمارے جو تصورات بنے ہیں ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر، ان میں ایک اضافیت جو ہے وہ اس کا ایک جزو لازم ہے، جبکہ اللہ تعالی ہر ریلیٹیوٹی سے اور ہر اضافیت سے، ما ورا ورا الورا ثم ورا الورا، اس کے لیے کوئی اس طرح کی نسبت جو ہے وہ نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، اب یہ کون سا ہے؟ اب دیکھیے ثابت ہو رہا ہے کہ در حقیقت ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، میں احتمالات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت، یوم ان کان مقدارہ 50,000 سنہ یوم القیامہ، انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، یہ بھی یوم القیامہ۔ اب اس یوم القیامہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا، تصویر حال، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، وہ دن کہ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ۔ اب یہ تین معنی ہیں جو لیے گئے، اب یہ لغت کا مسئلہ ہے اصل میں، اور لغت ظاہر بات ہے کہ ہم اس میں کیا اپنی عقل لڑائیں گے، یہ تو وہی شے ہے جو منقول ہے، وہ ہم نقل کر سکتے ہیں۔ کہ ایک تو اس کا مفہوم لیا گیا تیل کی تلچھٹ، جب تیل کو صاف کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، صاف تیل آپ نتھار لیتے ہیں، نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے گدلا سا،
وہ جو ایک بچت ہے وہ ہے تل چھٹ تیل کی. ایک یہ کہ اس سے مراد ہے پگھلا ہوا تانبا، ایک یہ ترجمہ کہ اس سے مراد ہے پگھلی ہوئی چاندی یا کوئی بھی دھات جو پگھلی ہوئی ہو. یہ مختلف ترجمے ہیں کہ جو کیے گئے. ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایک گویا کہ ایک سرخی مانند رنگت جو ہے وہ اس آسمان کی ہو جائے گی، جیسے تیل کی تلچھٹ کے اندر بھی وہ سرخی کچھ آپ آویزش ہوتی ہے. اور اس سرخی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ رحمان میں، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر اس کی القرآن یفسر بعضہ بعضا اس کے حوالے سے سمجھا جائے تو بہترین ترجمہ جو ہے، تانبا بھی چونکہ سرخی مائل ہوتا ہے تو پگھلا ہوا تانبا، یا یہ کہ تیل کی تلچھٹ. اور اسی طریقے سے سورہ تکویر جو آخری پارے میں آئے گی اس میں آیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اب یہ جو کاف شین اور تا کا مادہ آتا ہے، یہ آتا ہے کسی جانور پہ سے کھال اتار لینا، کھال کے اتارنے کے بعد اب وہ گوشت جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، وہ سرخی جو ہے وہ جھلکتی ہوئی ہوتی ہے گوشت کی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اعتبار سے آسمان کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. ظاہر بات ہے متشابہات میں سے ہے، یہ تو اسی وقت جو بھی مشاہدات ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ بات جو کہی تھی اس کی تعبیر عملی یہ ہے. اس وقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے، متشابہات میں سے ہے. کل من عند ربنا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے. دوسرا فرمایا وتکون الجبال کالعہن، یہ جو الفاظ ہے یہ سورۃ القارعہ میں بھی آئے ہیں، القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہاں پر اہن کے ساتھ لفظ اضافہ کیا گیا منفوش. اہن کہتے ہیں اون کو، اور رنگا رنگ اون جو ہے رنگی ہوئی وہ اہن ہے. منفوش کے اضافے کے ساتھ اس کے اندر مزید تاکید کی گئی ہے سورہ قارعہ میں. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، اور وہ بھی دھمکی ہوئی اون. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرمایا گیا آیت نمبر 27، اور جو حضرات بھی کاغان جاتے ہوں یا اور مختلف پہاڑی علاقوں میں، وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. کہیں بالکل سفید چٹان آپ کو نظر آئے گی، سنگ مرمر ہے سفید چٹان ہے، کہیں سیاہ پہاڑ نظر آئے گا، کہیں آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی، کہیں ہری دھاریاں بھی کاغان جاتے ہوئے خصوصاً یہ آپ کو نظر آتا مشاہدہ ہوتا ہے. چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گھاٹیاں اور دھاریاں بنا دی ہیں کہ کہیں سفید نظر آ رہی ہے اور کہیں پر وہ سرخ ہے، مختلف سرخ کے بھی مختلف شیڈز، کہیں تیز سرخ ہے، کہیں ہلکا، کہیں انابی ہے اور کہیں گلابی ہے، اور کہیں کالے بھجنگ پہاڑ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ دھمکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے تو رنگا رنگ اون نظر آئے گی. جب یہ ریت کے تودے بنیں گے اور جبکہ یہ ہوا میں ریت اڑ رہی ہوگی تو اس کا جو نقشہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جیسے اون دھلکی جا رہی ہو اور مختلف رنگوں کی اون ہو، تو جو اس کا سسپنشن ہو جائے گا فضا کے اندر، اسی طریقے سے یہ پہاڑ جب ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے تو ان کی کیفیت وہی ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اصل شے جو ہے یہ تو ہے نا قرآن مجید میں قیامت کی نقشہ کشی اور تصویر حالت جو ہے مختلف الفاظ میں کی گئی ہے، يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اصل مضمون جو ہے جو ہم سے متعلق ہے، جس میں تذکیر ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے، تذکر کا سامان ہے، وہ یہ ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی انتہائی گرم جوش دوست اپنے کسی انتہائی گرم جوش دوست کو، یعنی جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی کا عالم، نفسا نفسی. اور چونکہ ایک حدیث میں یہ نقشہ آیا ہے کہ تمام انبیاء کا حال بھی یہ ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جائیں گے اس دن کی شدائد کے لیے کہ ذرا آپ کیجئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یہ حساب جلدی ہو جائے، دن جو 50,000 برس کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور شدائد ہیں اور ہال ہے، تو یہ سختی کٹے اور آخری فیصلے ہوں. تو وہ شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے،
کہ جس رسول اور نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت کوئی شفاعت کا جو ہے انہیں وہ مقام حاصل ہے، وہ ہے شفاعت کبرا جس کو اب لوگوں نے آگے پھیلا لیا ہے بہت، کہ حضور پھر دعا کریں گے اور استدعا کریں گے پروردگار اب یہ حساب کتاب جلدی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سفارش کو، یہ وہ شفاعت ہے جو قبول ہوگی. وہ آگے تصورات جو ہیں شفاعت کے وہ ہمارے من گھڑت قسم کے تصورات ہیں، یہ ہے اصل میں وہ شفاعت جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے. بہرحال اس وقت جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا پہلے بارہ عرض کیا ہے، اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں. جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے وہ اس سورہ عبس کے اندر آپ کو آخری پارے میں ملے گا. یہاں فرمایا یبصرونہم، وہ دکھا دیے جائیں گے ان کو، یہ حسرت کے لیے، یہ ہے میرا وہ بیٹا آج مجھے نہیں پوچھ رہا جس کے لیے میں نے حلال حرام کیا، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، یہ ہے میری وہ بیوی، یہ ہے وہ میرا ماں جانسار، جانساری کا دم بھرتا تھا اور اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا دنیا میں، اور آج کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی مزاج کرسی تک نہیں کر سکتا، ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے اپنی. فرمایا یبصرونہم، تاکہ حسرت میں اضافہ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ یہ ان کا ایندھن بنیں گے جہنم کا انسان اور پتھر، اور پتھروں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے بہت قوی رائے ہے کہ وہ بت ہوں گے جو ان کے ساتھ جھونک دیے جائیں گے، تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا رہے کہ ان کو ہم پوچھتے رہے اور ان کو ہم نے دنڈوت کی، ان کے سامنے ہم نے سجدے کیے، آج ہمارے ساتھ یہ بھی اسی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے. اسی طریقے سے وہ دکھا دیے جائیں گے، یہ ہے تمہارے عزیز رشتے دار، تمہارے محبوب، تمہارے محب، تمہارے جان نثار، تم پر جان چھڑکنے والے، یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے ان کو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا اس دن کہ کسی طرح فدیے میں اس سے لے لیا جائے عذاب سے بچاؤ کے لیے اس کے بیٹے کو، بنی اولاد بیٹے، وصاحبتہ ہی واخی، اور اس کی بیوی کو لے لیا جائے فدیے میں، اسے چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بھائی کو لے لیا جائے فدیے میں، وہ فصیلت ہلتی تووی، اور اس کا وہ کنبہ اور خاندان جو اس کے لیے جائے پناہ تھا، جو پناہ دیتا تھا، دنیا میں خاندان ہی انسان کے لیے پناہ گاہ ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کے بھائی بند، آپ کے عزا و اقارب، خاندان وہی آپ کا ساتھ دیں گے، وہی مشکل وقت میں آپ کے جو ہے وہ دست و بازو بنیں گے. تو وہ فصیلت ہلتی تووی، اس کا وہ گھرانہ، وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، وہ سب کے سب چاہے گا ان سب کو جھونک دو آگ میں. ومن فی الارض جميعا ثم ينجي، جو بھی زمین میں ہے سب کو جھونک دیا جائے، کسی طرح اسے نجات دے دی جائے. ثم ينجي، اسے نجات دے دی جائے. یہ ہوگی مجرم کی خواہش، یہ ہوگا نفسہ نفسی کا عالم، اور اسی کا نقشہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ عبس میں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ و وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. اس دن بھاگے گا انسان، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک انسان کو اس روز بس اپنی پڑی ہوگی جو اسے باقی سب سے مستغنی کر دے گی، کسی اور کا دھیان آنے ہی نہیں دے گی، اتنی فکر اور اتنی جو ہے انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا محاورتن، اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اب اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے، کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کیوں اس قدر شدت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیفیت تمہاری اس وقت ہونی چاہیے، جو اس وقت ہوگی اس وقت ہو، اور اس کے کیا معنی، یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو سب سے ناتعلق اختیار کر لو، بلکہ قرآن مجید کے دو مقامات کو اپنے ذہن میں لے آئیے. سورہ مائدہ میں فرمایا علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، لوگوں تم پر ذمہ داری اصلاً صرف اپنی ہے، کوئی شخص جو گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرطے کہ تم ہدایت پر. تو سب سے پہلے فکر اپنی ہونی چاہیے. یہ جو ہم جو سوغات جو ہے ہدایت کی تقسیم کرتے ہیں دور دراز یہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور وعظ کہے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. اس کتاب میں تو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو دعوت نہ دو، تبلیغ نہ کرو، دعوت دو تب، یہ تو تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے بغیر تو تم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکو گے. یہ تو وہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرو گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے. لیکن یہ جان لو کہ تمہاری لاکھ دعوت، تبلیغ، کوشش، جدوجہد کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا، کوئی سیدھے راستے پر نہیں آ رہا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، جائے گا جہنم میں، اپنا حساب کتاب خود فیس کرے گا. تم کوئی لستا علیہم بے مسیطر، تم اس کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہو، تم ٹھیکے دار نہیں ہو ان کے. لیکن ان تک ابلاغ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تبلیغ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. اسی طرح سورہ تحریم میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی، متصل بعد. تو در حقیقت دعوت و تبلیغ کا عمل جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. تو یہ ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور دوسرے قو انفسکم واہلیکم من النار. لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم اینٹی سوشل ہے یا یہ کوئی رحمانیت کی تعلیم ہے. دنیا میں رہو، حقوق العباد ادا کرو، بیٹے کا حق ہے اس کو ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو. ان لنفس کا علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا و ان لذورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے جو زائرین ہیں، وزیٹرز ہیں، ان کا حق ہے، وہ حق ادا کرو. اب فرق یہ ہوتا ہے، یہ مینٹل ایٹیچیوڈ کا فرق ہے. ایک یہ کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد کا حق ہے، اللہ نے معین کیا ہے، میں اس لیے ادا کر رہا ہوں. ایک یہ کہ تبھی محبت سے مغلوب ہو کر آپ کر رہے ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. ایک یہ کہ بیوی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری سمجھ کر، ایک یہ ہے کہ اس کی تبھی محبت کے اندر گرفتار ہو کر، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. اس لیے کہ کسی کو دینا ہے تو اس لیے دو کو اللہ کو دینا پسند ہے، کسی سے روکنا ہے تو اس لیے روکو کہ اللہ کو روکنا پسند ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ کو اس سے محبت کرنا پسند ہے، کسی سے نفرت اور عداوت رکھنی ہے تو اس لیے رکھو کہ اللہ کو وہ پسند ہے. من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت یا نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نفسی مطلوب ہے، اور قیامت کی اس نفسی کا نقشہ اسی لیے کھینچا گیا ہے کہ ہمارا جو اس دنیا کے اندر ایٹیچیوڈ ہو وہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان سے عہدہ برا ہونا ہے. باقی یہ ہے کہ نہ اینٹی سوشل ہوگا بندہ مومن، نہ یہ کہ وہ صرف رہبانیت کر کے اور کہیں خانقاہ میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جائے گا. اسے دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اقامت دین کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے تن من دھن لگانا ہے، وقت آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے. پھر یہ کہ جتنی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، جو حقوق و لباد ہیں، انہیں ادا کرنا ہے. لیکن فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری ہے میں ادا کر رہا ہوں، اور ایک وہ ہے جو اپنے کسی نفس کے کسی دائیے کے تحت مجبور ہو کر، اس سے مغلوب ہو کر وہی کام کر رہا ہے، چاہے کام ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے آپ حرام میں کبھی منہ نہیں ماریں گے، اپنے بچوں کو مجھے وہی کھلانا ہے جو میرے لیے ممکن ہے کہ میں حلال ذریعے سے کما سکوں. دوسرا اگر ایٹیچیوڈ ہے ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اگر کر رہے ہیں، تو آپ اس کی محبت کی وجہ سے حرام کے اندر منہ مار لیں گے، انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤں،
اچھے سے اچھا پہناؤں، اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کروں، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کے بدلتے ہوئے فیشن. اب ظاہر بات ہے ان کے تقاضے پورے کرنے ہی میں پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھانی پڑتی. اگر پہلا ایٹیٹیوڈ ہے تو آدمی حلال پر رہے گا، اس لیے کہ میری ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن یہ کہ اگر دوسرا نقطہ نظر ہے تو ہر آن احتمال ہے کہ اس کا قدم جو ہے وہ حلال کے دائرے سے نکل کر حرام کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا. تو یہ ہے وہ نفسی نفسی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا. یہ کلا کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی اور تردید کے لیے، ہرگز نہیں. تم پوری نوع انسانی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اب یہاں یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں. انہا لغا، وہ تو ہوگا ایک شعلہ، اور ہا جو ہے جہنم کے لیے چونکہ یہ آ رہا ہے اس لیے ضمیر جو ہے وہ اس کے لیے مؤنث ہے، آگ. وہ تو غا کہتے ہیں، لغا وہ شعلہ جس میں کوئی دھواں نہ ہو، صاف شعلہ. وہ تو ہوگا ایک شعلہ، نزاعت للشوا، کھینچ لینے والا ہوگا وہ شوا کو. اب شوا میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر وہی لغت کا مسئلہ ہے، شوا کسے کہتے ہیں. شوا ایک رائے یہ ہے کہ الاطراف، انسان کے جو جن کو ہم اپنی اناٹومی کی اصطلاح میں ایکسٹریمیٹیز کہتے ہیں، ہاتھ اور یہ پیر، ان کو کھینچ لینے والا، ادھیڑ دینے والا جسموں سے، گویا کہ چاٹ جائے گا وہ شعلہ ہاتھوں کو اور پیروں کو، اور یہ لمبس جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمیٹیز، ان کو چاٹ جائے گا. ایک یہ ہے کہ شوا جو ہے یہ ہے کھوپڑی کی جلد جو ہے، کھال جو بڑی جمی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، اس کو وہ گھسیٹ لے گا، وہ شعلہ جو ہے چاٹ جائے گا. یہ دونوں مفہوم ہے. اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی ترجیح کروں، نہ اس میں کوئی زیادہ تفاصیل میں جانے کا مجھے اور اس میں کوئی محنت کر کے اور کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. چاہے وہ شعلہ جو ہے وہ ہاتھوں پیروں کو چٹ کر جانے والا ہو، اور چاہے وہ کھوپڑی کی کھال کو جو ہے ادھیڑ دینے والا ہو، اصل مطلب کیا ہے کہ انتہائی سخت وہ آگ ہوگی. وہ آگ بھی وہ نہیں ہوگی کہ جو مار دے، وہ آگ زندہ بھی رکھے گی، وہ مارے گی نہیں، جلا کر بھسم نہیں کرے گی. پھر وہ تمام اعضاء دوبارہ بھی ہو جائیں گے. کلما نزلت جلودہم بدلنا، تو جیسے جیسے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی اب اور کھالیں انہیں دے دیں گے. لیکن یہاں تو در حقیقت اس کی ایک سختی کا، کلا انہا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. وہ پکارے گی، کھینچ لے گی اس کو کہ جس نے پیٹھ موڑی تھی. اور یہ دونوں الفاظ جو ہے، ادبرا پیٹھ موڑ کر چل پڑنا، تولا جو ہے وہ ویسے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اور رخ موڑ لینا، دونوں ایک ہی تقریباً ہم معلوم الفاظ ہیں. تدعو من ادبرا وتولا، اس میں بھی وہ سو کی آہنگ جو ہے اس کو سامنے رکھیے کہ وہ پیش نظر ہے. جس شخص نے بھی دنیا میں، اب یہاں لفظ تدعو بہت عجیب معنی دے رہا ہے، ایک دعوت دنیا میں دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت کو تم نے پیٹھ دکھائی، اندھے کانوں اندھے بہرے کانوں سے سنا، اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے تم نے اپنے دل کے کواڑ بند کر دیے، پیٹھ موڑ لی اور چل دیے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں نقشہ آئے گا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. تو دنیا میں جس نے دعوت نبوت کو نہیں سنا اور توجہ نہیں کی، اب یہ دعوت جہنم ہے جس کو کہ وہ یقیناً قبول کرنا پڑے گا، وہ جہنم اسے کھینچ لے گی. تدعو من ادبر وتولى، یہ ادبر وتولى تو ایک ہی شے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دعوت کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا، پیٹھ موڑنا، چلتے بننا. اس کے بعد جو انسانی کردار کا دوسرا حصہ آ رہا ہے، وجمع فاوعى، یہ عمل کا معاملہ ہے. ساری محنت کی مال جمع کرنے پر، دولت جمع ہو جائے، اسباب جمع ہو جائے، جائیداد جمع ہو جائے، فلاں چیز جمع ہو، جمع. فاوعى، وعاء کہتے ہیں برتن کو، تو اوعى خوب سیت سیت کر رکھا، کھتے بھر کر جو ہے وہ اپنی اس دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھا. یہ جس کو کہ آخری پارے میں سورۃ حمزہ میں آپ دیکھیں گے، الذی جمع مالاً وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اسی کی مثال ہے سابق سورت میں.
سورۃ الحاقہ میں جو آیا تھا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین،
دو آیتوں میں وہ کردار آ گیا،
یہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا نمبر ایک، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ گویا کہ ایک انسان کی فکری گمراہی کے لیے سمبل ہے، اللہ کو نہ ماننا، اللہ پر ایمان نہ رکھنا، اور ایک انسان کے اخلاقی تنزل اور انتہائی پستی کی علامت ہے، اس کے لیے سمبل ہے کہ خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائے بھوکے کو، مسکین کو، کسی اور کو بھی آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں دو ہی آیات میں پورے کردار کو سمو لیا، فرمایا من ادبر وتولى، ایک تو اس نے پیٹ موڑی چل دیا، قبول نہیں کیا، بات نہیں مانی، اور نمبر دو وجمع فوعا، بجائے اس کے کہ اپنے مال کو مساکین اور غربا میں تقسیم کرتا، جو محروم ہے آگے آ جائے گا، جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے ہیں، جو محتاج ہیں ان کے لیے لگاتا، قل العفو پر عمل کرتا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، یہ تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے، اس نے اس کو جمع کیا اپنے پاس اور خوب اس کو حفاظت کے ساتھ سیت سیت کر رکھا۔ تو گویا کہ یہ پورا کردار اس میں آ گیا دو آیتوں میں، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھر دلا، ہلا کہتے ہیں اصل میں، جزا فضا میں انتہائی انسان جزا فضا کر رہا ہے، نالا و شیون، یہ آگے بھی آ جائے گا جزوا، لیکن اس جزا فضا کے اندر جب انتہائی انسان جو ہے وہ یعنی کم ہمتی کا اور بہت ہی کم ظرفی کا ثبوت دے رہا ہو، برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہلا، تھر دلا، کم ہمتا، جس میں کردار کی طاقت نہیں ہے، صبر و استقامت نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اسے اپنے سامنے سوالیہ نشان کے ساتھ لے آئیے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا ہی کیا گیا ہے تھوڑ دلا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کا قصور کیا ہے؟ اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑا سوال کہ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے بہترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم تخلیق کے اندر یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ہلوعا، یہ کیفیت کیوں آئی پھر، جبکہ اس کو یہ کہا گیا کہ پیدا کیا گیا انسان، خالق نے خود بنایا اسے چھوڑ دینا۔ اسی میں پھر ایڈ کیجئے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزور، تو پھر اس میں تو الزام معاذ اللہ آئے گا پیدا کرنے والے پر، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار، لابت خاک ساختن مینا صدد خدا را، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شوخی اختیار کر لیتے ہیں شعرا، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی شوخی جو ہے وہ اس بارگاہ میں نہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ دیوانگی جو ہے وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیوانگی کے اسی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا تم نے بنائے ہیں، یہ مٹی کے پتلے بنائے، یہ تیری شان کے شایان نہیں ہے، ایسی کچی مخلوق پیدا کر دی، لابتے خاک ساختن مینا صدد خدا را، یہ مٹی کے پتلے بنائے، تو کیا تیری خلاقی ہوئی، آدم پختہ تر بیار، نقش دیگر تراز دے، کوئی اور نقش جو ہے وہ اپنی تخلیق کا، کوئی اور جو ہے ایک یوں سمجھیے کلائمیکس، کوئی اور نمونہ پیش کر، نقش دیگر تراز دے، آدم پختہ تر بیار، ذرا زیادہ مضبوط اور پختہ آدم پیدا فرما، لابتے خاک ساختن مینا صدد خدا را، یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے، مٹی کے پتلے جو ہیں وہ تو بچے بھی بیٹھ کر بنا لیتے۔ اب یہ جو ہے ایک خاص شوخ انداز کے اندر سوال، وہ میں آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے جلد بازی سے، یعنی اس کی سرشت کے اندر جلد بازی ہے، یہ ہے اصل میں وہ سوال کہ جلد باز بھی اللہ نے بنایا، تھوڑ دلا بھی اللہ نے بنایا، کمزور بھی اللہ نے بنایا، یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ہیں، تو ہاؤ ٹو ریکنسائل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہاں یہ ہے ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہاں یہ مدہ ہے، کہاں یہ کہ خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے، پھر اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا۔ تو یہ ایک کوشچن مارک ہے، اسے سمجھ لیجئے، اور اس کا حل بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو میں سورہ حشر کے درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بہت سے گہرے مضامین جو ہے علم کے اور حکمت کے، وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ انسان ایک مرکب وجود ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، اس کا ایک حصہ عالم خلق سے ہے، ایک حصہ عالم امر سے ہے. عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے، عالم خلق سے اس کا یہ حیوانی وجود ہے. عالم خلق والا جو حیوانی وجود ہے وہ تو نچلوں میں سب سے نیچے ہے، البتہ جو عالم امر سے متعلق اس کا روحانی وجود ہے وہ سب سے اونچا ہے. بس یہی ہے در حقیقت، دس از دی کی ٹو دی سولوشن آف دیٹ پرابلم، یہی ہے اس کا حل کہ اگر یہ ہے تو انسان میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جس کو میں نے بارہا شیخ سعدی کے اس شعر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہاں، آدمی زیادہ عجیب چوتھو کا مربع ہے، معجون ہے، دو چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں. از فرشتہ سرشتہ، سرشتہ کہتے ہیں سرشتن گوندھنے کو، اس میں دو وجود گوندھے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں. ایک وجود فرشتے کا ہے اور وہ فرشتوں سے اعلیٰ فرشتہ ہے، وہ فرشتوں کا مسجود ہے، ایک وہ ملک ہے انسان کے اندر، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اور دوسرا حیوان ہے، اینیمل بینگ ہے اس کا. یہ اینیمل بینگ عالم خلق سے ہے، اس میں ساری کمزوریاں ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، خلق ہلوع، خلق ضعیفہ، خلق الانسان من عجل، یہ عالم خلق پستی کی دنیا ہے، اس سے اس کا یہ انسان جو حیوانی وجود ہے آیا ہے. لیکن اس اصل آدم جو ہے، اصل جس کی بنا پر مسجود ملائک بنا ہے، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے فیضہ سنوے تو ہوں نفخت فیہ من روحی، جب میں اس کی تکمیل کر لوں، نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. مسجود در حقیقت اس کا وہ روحانی ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا روحانی وجود ہے، حیوانی وجود نہیں ہے. اس کے لیے دو الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے جو ہمارے ہاں غلطی سے ہم ان کو گڑمٹ کر دیتے ہیں. ہم کبھی کہہ دیتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا، یہ لفظ فطرت ہم نے غلط استعمال کیا ہے. انسان کی فطرت بلند ہے، فطر کا لفظ آئے گا اس کے لیے، البتہ انسان خلقی اعتبار سے، خلقت یا اس کو کہیں گے جبلت، جبلت جو ہے انسٹنکٹس، وہ حیوان کے لیے لفظ آتا ہے، دی اینیمل انسٹنکٹس، حیوانی جبلت ہے. اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی طبعیت کے اعتبار سے، طبعیت فزیکل کے لیے ہم بولتے ہیں، فزکس طبعیات ہے، تو ہمارا جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا طبعی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، جبلی وجود ہے، یہ خلقی وجود ہے ہمارا. اس خلقی وجود کے اعتبار سے، جبلی وجود کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے طبعی وجود کے اعتبار سے، حیوانی وجود کے اعتبار سے، انسان حلع بھی ہے، خلق الانسان حلوع، وہ حلو ہے، وہ تھر دلا ہے، کم ہمتا ہے، جلد باز ہے، جلدی سے ہی بنایا گیا ہے. اور فطرت جو ہے انسان کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لفظ فطرت جو ہے یہ اس مقام پر آتا ہے، اللہ کی وہ فطرت جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. تو یہ شیدر حقیقت انسان کے اس علوی وجود کے لیے، اس روحانی وجود کے لیے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اعتبار میں وہ اونچوں سے سب سے اونچا، یہاں تک کہ ملائکہ سے افضل، مسجود ملائک، اور اس کے اعتبار سے ثم رددناہ اسفل سافلی، وہ نچلوں میں سب سے نیچے، اور وہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ آئیں گے، خلق ضعیفہ خلق حلوعا، ان الانسان خلق حلوعا. اب اس کے لیے وضاحت کی گئی ہے، اس کی گویا کہ تشریح ہے کہ یہ حلو سے مراد کیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شر، اب شر یہاں تکلیف کے معنی میں آئے گا، تکلیف، نقصان، ناپسندیدہ شے. اب ایک علیحدہ مضمون ہے یہ فلسفے کا کہ شر اور خیر کا مطلب کیا ہے، یہ ایبسولیوٹ ویلیوز ہیں یا کیا ہے، مستقل ہے. تو در حقیقت اس کائنات میں شر جو ہے وہ صرف اضافی ہے، مطلق شر کا کوئی وجود نہیں، وہ اضافی ہے، ریلیٹو ہے، مطلقاً خیر ہے. بے یدک خیر، کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے. تو در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق شر بھی ہے، خالق خیر بھی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جو ہمارے احساسات ہیں، ہمیں کوئی تکلیف آئی ہم نے کہا شر ہے، کیا پتہ اسی تکلیف کے پردے میں کوئی بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت چلی آ رہی ہے. تم سمجھتے ہو، تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو. آسان تکرہ شیئن وہو خیر لکم وآسان تحبو شیئن وہو شر لکم. تم کسی کو پسند کرو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے، اب خیر مانگتے مانگتے وہ سمجھتا ہے میں خیر مانگ رہا ہوں، حقیقت میں جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. اب وہ بچہ جو تھا جس کا سورہ کہف میں ذکر آیا، جس کو کہ حضرت خضر نے قتل کر دیا، وہ والدین تو چاہتے ہوں گے کہ یہ بچہ رہے، زندہ رہے. اگر فرض کیجئے وہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ تو گڑگڑائیں گے، سجدے میں پڑیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے اس کی صحت ہو جائے. انہیں کیا پتا کہ یہ ان کے حق میں شر بننے والا ہے. جب وہ حضرت خضر نے جب وہ اپنے تمام جو اقدامات تھے ان کی وضاحت کی کہ اصل تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش ہو کر اٹھتا، اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جاتا. ابو جہل کا ہاتھ چھل نہیں ہو گیا جب وہ مار رہا تھا کوڑے حضرت بلال کو، یا حضرت سمیہ کو، یا حضرت یاسر کو. اللہ چاہتا تو ہاتھ وہیں کا وہیں رک جاتا، چھل ہو جاتا، اور ایک کوڑا بھی وہ نہ مار سکتا. اس نے رب کے بغیر تو اس کا ہاتھ یہ کوڑے نہیں مار رہا، تو کیوں تم اسے شر سمجھ رہے ہو؟ حقیقت میں یہ شر نہیں، اسی میں خیر ہے. اسی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. بڑا پیارا شعر تھا کسی زمانے میں، رئیس امروہوی نے کہا تھا، یہ ایک قطع تھا بڑا مفصل، اور میں نے اسے آب و تاب سے شائع کیا تھا عزم میں، یہ میرا زمانہ طالب علمی کا دور ہے. اصل میں شاید اس نے اسی واقعے پر کہا ہو، تو تاثر اسے فوری طور پر ہوا اس وقت، وقتی طور پر. مولانا مودودی کو اس وقت پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ پھانسی کی کوٹھلی میں تھی، اس وقت اس نے یہ قطع کہا تھا. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. سیاہیوں سے حزینہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی، تو ان آزمائشوں میں تو تربیت ہے، انہی سے تزکیہ ہے، انہی سے تمہارے عزم کا مظاہرہ ہوگا، اسی سے لوگوں کے دل پگھلیں گے. تم آگ میں جل رہے ہوگے لیکن لوگوں کے دل پگھلیں گے اور ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو تم شر سمجھتے ہو، وہ شر نہیں ہے. میں نے در حقیقت اس میں رئیس کے لفظ کے نیچے زیر لگا دیا تھا، اس میں جو بھی عقیدت اور محبت تھی مولانا مودودی سے، تو اس نے تو اپنا نام اصل میں اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا تھا، رئیس اہل نظر سے کہہ دو. میں نے زیر لگا کے شائع کیا، رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہارے، جسے سمجھتے ہیں آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی. تو وہ ہے یہ شب، اذا مسہ الشر جزوع. انسان کے کم ہمتی کا، انسان کے تھردلے پن کا مظہر یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کو ناگوار ہے، جو اسے شر محسوس ہوتا ہے، تو جزا فضا نالا شیون فریاد ہائے، اور نہ معلوم کس کس طرح جو ہے احتجاج. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. اور جب کوئی خیر پہنچ جائے، خیر مل جائے، اور خیر عام طور پر قرآن مجید میں دولت کے لیے بھی آتا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان دولت اور خیر، اس لیے کہ دنیا میں ہمارا تصور خیر کا یہی ہے، بھلا، اسی کو کہتے ہیں کہ دولت مل گئی. اگر کوئی دولت مل جائے، منوع، منوع کہتے ہیں روکنا، روک روک کر رکھنا کہ کوئی چیز دوسرے کو نہ پہنچ جائے، بلکہ وہی جمع فاوعا، اس نے مال جمع کیا اور کھتے بھر لیے اور ان کو وہ سیت سیت کر رکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے فیض پہنچے دوسروں کو، بجائے اس کے کہ اس دولت سے جو اس کے پاس اضافی ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کا فیضان عام ہو جائے، لوگوں کو اس کا خیر پہنچے. اذا مسہ الخیر منوعا، تو وہ پھر روکتا ہے، اس کو اپنے ہی پاس سینت سینت کر، سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، کہیں کسی اور تک یہ بات چیز جو ہے اس کی کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے. الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز کی پابندی اختیار کرتے ہوں. الذین ہم علی صلاتہم دائمون. یہ در حقیقت اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں، یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم سبق ہے، اس کے تیسرے حصے کا پہلا سبق. ہم نے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب مرتب کیا ہے اس قرآن کے فکر کو پہنچانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے. اس میں پہلے حصے میں جامع اسباق ہے، دوسرے میں ایمانیات کی بحثیں ہیں، تیسرے میں عمل کی بحث. اور عمل میں ہم نے پہلا عنوان اختیار کیا ہے تعمیر سیرت کے لیے، جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے اساسات کیا ہیں. اب یہ جو تعمیر سیرت ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، یہ تین آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انسان خلقی اعتبار سے بڑا خام ہے، کچا ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو پختگی کے لیے کوئی پروگرام چاہیے، کوئی سلوک، جس کو کہتے ہیں سلوک، کہتے ہیں چلنے کو، کوئی ایسا پروگرام ہو، تعمیر سیرت کہیے، یا میں علامہ اقبال کی اصطلاح اب یہاں استعمال کر رہا ہوں، تعمیر خودی، تعمیر ذات، اپنی شخصیت، اپنی خودی کی تعمیر. اس کچے مسے خام سے ایک پختہ انسان بنانا، یعنی یوں سمجھیے، اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنی خلقی اعتبار سے تو یہ کمزوریاں ہیں جو میرے اندر ہیں، لیکن مجھے اللہ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے جس سے کہ میں اپنی تمام کمزوریوں پر قابو پا کر اور ایک پختہ سیرت اور پختہ کردار جو ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں. اس کے لیے جو پروگرام ہے وہ یہ آیات، اور قرآن مجید میں اتنی مشابہ آیات شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو آپ کو مل جائیں گے، پوری پوری آیتیں بھی ریپیٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ایک پورا مضمون جو ہے، ایک سلسلہ آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، 11 آیات سورہ مومنون کی ہیں اور یہ غالباً 19 آیات ہیں. ان سب کے اندر اتنی گہری مناسبت ہے، پھر اتنی مشابہت ہے، پھر یہ کہ جہاں ذرا اختلافی مضمون آیا ہے وہ ایک دوسرے کی وضاحت کے اندر، القرآن یفسر بعضہ بعضا کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے. تو وہ در حقیقت جو ہے یہ دو مقامات، ان دونوں کو ہم نے جمع کر کے اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول کی حیثیت دی. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اساسات تعمیر سیرت کی، بندہ مومن کی شخصیت کے لیے بنیادیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ پوری تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کے کیا نقش و نگار ہے، اس کے لیے ہم نے انتخاب میں اپنے اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. لیکن یہ ہے کہ اساسات، ایک بلڈنگ ہے تعمیر ہو رہی ہے، پہلے اس کی بنیادیں ہیں، پھر یہ کہ پوری تعمیر ہو گئی ہے تو پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہیں، اس کی آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، تو وہ اس کے فنیشنگ ٹچز اور آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کی وہ دیکھنی ہو تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہاں سے وہ بات چلے گی اور پورا رکوع جو ہے اسی مضمون پر. لیکن وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو کارنر سٹونز ہیں جن کے اوپر کہ یہ تعمیر خودی اور تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت اور تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کا جو بھی ایک عمل ہے، آغاز جس سے ہوگا وہ یہ، اور اسی میں پھر وہ شعر یاد کر لیجئے، اسی پر میں آج کا بیان ختم کر رہا ہوں کہ جو اردو میں تو یہ ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، لیکن فارسی کا وہ ان کا شعر، اس میں بڑا شکو ہے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اس میں جو یوں سمجھیے جامعیت ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، ورنہ ہمارے ہاں تعمیر شخصیت، تعمیر کردار، تزکیہ نفس، تربیت کا ایک نظام خانقاہی ہے، وہ خانقاہی نظام میدان میں نہیں لاتا، وہ ٹکراتا نہیں ہے، وہ باطل کے ساتھ مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، وہ للکارتا نہیں ہے میدان میں آنے کے لیے، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ ایک مکمل نظام ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی افادیت نہیں، افادیت ہے، اس کے اندر بھی فائدے ہیں، اس سے بھی انسان کے بہت سے جو سیئات ہیں وہ دھل جاتے ہیں، بہت سی اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں، باطنی طور پر انسان کو دروبینی کا ایک موقع ملتا ہے، اپنے نیت کی اصلاح کے لیے ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کردار جو اسلام چاہتا ہے وہ اس سے وجود میں نہیں آتی، کہ وہ ایک مجاہد کا کردار وجود میں آئے، وہ باطل سے پھر ٹکرائے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے. یہ کردار ہے در حقیقت جس کا پروگرام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اور اس کے لیے اساسات ہمیں قرآن سے لینی ہوگی. اس لیے میں نے لفظ سلوک قرآنی بیان کیا ہے. اس سلوک قرآنی کے لیے جو اساسی پروگرام ہے وہ ان 19 آیات میں ہے اور 11 آیات سورہ مومنون کی ابتدائی. اور اس کے لیے یہاں پر عنوان بہترین اختیار کیا گیا کہ تمہاری خلقت میں جو کمزوری ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کے اوپر غلبہ پانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اپنی شخصیت کے ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے، اپنے اس کچے پن کو پختگی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے. صرف آیات پڑھ لیجئے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.